بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کے اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت اور عنایت کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی اصغر برومند. اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی, اس کے بعد سیاسی مسائل پر گفتگو بھی پروگرام میں شامل رہے گی. پروگرام گرد و پیش کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے, اور نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا, اور اس خصوصی پروگرام کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے. پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا, اور اس پروگرام کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام منارۂ نور آپ سماعت فرمائیں گے. سامن ولادت حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی مناسبت سے ہم آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبری کو تہنیت پیش کرتے ہیں. عزیز سامعین ہماری شام کی دوسری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر آپ ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامن پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں, تو لیجیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے سماعت فرمائیے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے فرانس میں مظاہرین کے ساتھ پولیس کے وحشیانہ تشدد کی مذمت کی ہے. آج بانی پاکستان محمد علی جناح کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے فوج سے کام لینے کی تجویز پیش کی ہے. بحرین کی جمعیت الوفاق کے سیکرٹری جنرل علی سلمان کی گرفتاری کی 8ویں برسی پر بحرینی عوام نے وسیع پیمانے پر مظاہرہ کیا ہے. اور ڈھاکے میں ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ کے آخری دن ہندوستان نے ایک بار پھر بنگلہ دیش کو شکست دی اور ٹیسٹ سیریز اپنے نام کر لی ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. فرانس کے مختلف شہروں میں کرسمس کی رات بھی احتجاج مظاہرے اور ہنگامے جاری رہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے فرانس میں مظاہرین کے ساتھ پولیس کے وحشیانہ تشدد کی مذمت کی ہے. پیرس سمیت فرانس کے متعدد شہروں میں احتجاجی مظاہروں اور ہنگاموں کا سلسلہ ہفتے کی رات بھی جاری رہا. قابل ذکر ہے کہ جمعے کو پیرس میں کرد ثقافتی مرکز کے قریب ایک 59 سالہ مسلح شخص نے گولی مار کر 3 کردوں کو ہلاک اور 1 کو زخمی کر دیا تھا. اس واقعے پر فرانسیسی کرد برادری نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرے کیے ہیں. ہفتے کے روز پیرس میں ہونے والے ایک بڑے مظاہرے کے شرکا اور فرانسیسی پولیس کے درمیان تصادم کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں. فرانسیسی پولیس نے کرد مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا. پیرس پولیس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہفتے کے روز فرانس میں مقیم کردوں کے مظاہروں اور ہنگاموں کے دوران 30 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. پولیس نے کم سے کم 11 افراد کو حراست میں لینے کا بھی اعلان کیا ہے. فرانس کے مختلف شہروں میں ہونے والے ہنگاموں کے دوران متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا, عوامی مقامات پر توڑ پھوڑ کی گئی اور کچرے کے ڈبوں میں آگ لگا دی گئی, جس کے جواب میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کا استعمال کیا. آج بانی پاکستان محمد علی جناح کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے. بانی پاکستان محمد علی جناح کا یوم ولادت پورے پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطح پر منایا جا رہا ہے۔ کراچی میں بانی پاکستان کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب منعقد ہوئی اور مزار قائد کی حفاظت کی ذمہ داری فضائیہ کے جوانوں نے فوج کے جوانوں کے سپرد کی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت سبھی شہروں میں پروقار تقریبات منعقد ہوئیں اور سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا گیا۔ اس کے علاوہ بانی پاکستان محمد علی جناح کے پیغام اور ان کی خدمات پر مختلف سیمیناروں اور کانفرنسوں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم نے پیغامات بھی جاری کیے ہیں۔ صدر عارف علوی نے اپنے پیغام میں بانی پاکستان کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے ملک کو مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بانی پاکستان کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہی انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے فوج سے کام لینے کی تجویز پیش کی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو کے دوران بحران کے خاتمے کے لیے نئی تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدلیہ اپنا کام کرتی رہے اور فوج کی منظم فورس کو مافیاؤں کے خلاف استعمال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ فوج طاقتور ادارہ ہے، اس کی ضرورت تو پڑنی ہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اعلی سطح کی بدعنوانی، منی لانڈرنگ، قبضہ گروہوں اور اسمگلنگ کے خلاف آئی ایس آئی سے کام لیا جائے تو ہم ایک اچھی حکمرانی دے سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے اس انٹرویو میں کہا کہ کیا وہ ناانصافی کو اس لیے قبول کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی۔ انہوں نے ملک میں انصاف قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر انصاف قائم نہ کیا گیا تو ملک ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے چمن اور تربت میں دہشت گردوں کے حملوں میں متعدد سیکورٹی اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹوں میں پاکستان کے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صوبے بلوچستان کے علاقے تربت میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے فرنٹیئر کور بلوچستان کی ایک گاڑی پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد دو طرفہ وائرنگ شروع ہو گئی جس میں ایف سی کے ایک صوبے دار سمیت چار اہلکار مارے گئے۔ تربت میں حملہ آور عسکریت پسندوں کی گرفتاری کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، لیکن آخری اطلاع ملنے تک کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف صوبے بلوچستان کے سرحدی علاقے چمن میں مسلح افراد کے ایک حملے میں ایک پولیس کانسٹیبل ہلاک ہو گیا ہے۔ چمن میں پولیس پر اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے طالبات کی اعلی تعلیم پر پابندی کے بعد اب فلاحی اداروں میں بھی خواتین کے کام کرنے پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق فلاحی اداروں میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی کا حکم نامہ طالبان کی وزارت اقتصاد نے جاری کیا ہے۔ طالبان وزارت اقتصاد کے ترجمان عبد الرحمن حبیب نے بتایا کہ خواتین کے لباس سے متعلق اسلامی قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے تمام افغان خواتین تا اطلاع ثانوی فلاحی اداروں میں کام نہیں کر سکتیں۔ طالبان حکومت نے اسی کے ساتھ افغانستان میں کام کرنے والے سبھی ملکی اور غیر ملکی فلاحی اداروں کو حکم دیا ہے کہ خواتین کو کام پر نہ لائیں۔ یاد رہے کہ افغانستان کی طالبان انتظامیہ اس سے پہلے خواتین کی اعلی تعلیم پر پابندی لگا چکی ہے، جس کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی ہے۔ بحرین کی جمعیت الوفاق کے سیکرٹری جنرل علی سلمان کی گرفتاری کی آٹھویں برسی پر بحرینی عوام نے وسیع پیمانے پر مظاہرہ کیا ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بحرینی عوام نے دارالحکومت مناما میں وسیع پیمانے پر مظاہرہ کر کے بحرین کی جمعیت الوفاق کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان کی گرفتاری اور قید کی آٹھویں برسی پر ان سے ایک بار پھر اپنی یکجہتی کا اعلان کیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق مناما مغربی علاقے میں کیے جانے والے مناما کے مغربی علاقے میں کیے جانے والے اس مظاہرے کے شرکا نے فلسطینی امنگوں کی حمایت کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ بحرین کے تعلقات معمول پر لائے جانے پر اپنی مخالفت کا بھی اظہار کیا۔ بحرینی عوام نے پرجوش انداز میں کہا کہ وہ بحرین کی جمعیت الوفاق کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بحرینی عوام نے آل خلیفہ حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ 14 فروری 2011 سے شروع کیا ہے، ایسے مطالبات کے ساتھ کہ جن میں ملک میں جمہوری حکومت کے قیام کی ضرورت شامل ہے۔ تاہم عجیب بات یہ ہے کہ بحرین کی آل خلیفہ حکومت نے اپنے ملک کے عوام کے مطالبات کے جواب میں ان کی سرکوبی کے لیے سعودی عرب سے مدد کی درخواست کی، اور آل سعود حکومت نے بھی لشکر کشی کی ہے۔ سعودی اتحاد نے کل رات یمن کے صوبے الحدیدہ کو فضائی اور زمینی حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ نیوز چینل کے مطابق سعودی اتحاد کے ڈرون اور جاسوس طیاروں نے الجبالیہ اور ہیس کی فضاؤں میں پروازیں کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر سعودی جنگی اتحاد کے راکٹ حملے بھی جاری ہیں، جبکہ سعودی اتحاد کے الجبالیہ اور ہیس کے علاقوں کو توپ خانے سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ صوبے سعدہ پر سعودی اتحاد کی گولہ باری میں 2 عام شہری شہید اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے دفاع اور سلامتی کے امور میں یمنی وزیر اعظم کے معاون خصوصی جلال الرویشان نے کہا تھا کہ نہ امن اور نہ جنگ کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ یمن کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے بھی کہا ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے بار بار کی خلاف ورزی کے باعث جنگ بندی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ، متحدہ عرب امارات اور کئی دیگر ممالک کی حمایت سے مارچ 2015 سے یمن پر فوجی جارحیت اور اس ملک کی زمینی، سمندری اور فضائی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ جنگ یمن کے دوران مرنے والوں کی تعداد 11,000 تک پہنچ گئی ہے۔ 20 لاکھ سے زیادہ بچے غذائی قلت کا شکار ہیں اور 17 ملین سے زیادہ یمنی، جن میں 9 ملین بچے بھی شامل ہیں، صحت کی سہولیات اور پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے غرب اردن میں صہیونی فوجی چیک پوسٹ کو ایک بار پھر اپنے جوابی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی مجاہدین نے غاصب صہیونی فوجیوں کی جارحیت کے جواب میں غرب اردن کے علاقے نابلس کے جنوب میں جبل جرزیم میں صہیونی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی۔ اس سے پہلے ہفتے کی رات بھی فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے الخلیل کے شمال میں بیت عمر میں داخل ہونے والے راستے میں صہیونی فوج کے ایک ٹاور کو نشانہ بنایا۔ نابلس کے مشرق میں بیت فوریق میں بھی صہیونی چیک پوسٹ پر فلسطینیوں نے حملہ کیا۔ قابل ذکر ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے صہیونی فوج اور مسلح آباد کاروں کی جانب سے بڑھتی جا رہی ہے اور فلسطینی خواتین اور بچوں کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں اپنی جوابی اور انتقامی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ڈھاکے میں ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ کے آخری دن ہندوستان نے ایک بار پھر بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے اور ٹیسٹ سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ بنگلہ دیش کی پہلی اننگ 227 رن آل آؤٹ کے جواب میں ہندوستان کی پوری ٹیم نے اپنی پہلی اننگ میں 314 رن بنائے اور اس طرح اسے بنگلہ دیش پر 87 رن کی برتری حاصل ہو گئی۔ دوسری اننگ میں بنگلہ دیش نے 231 رن بنائے اور ہندوستان کو جیت کے لیے 145 رن کا ہدف دیا، جو بظاہر آسان لگ رہا تھا، مگر ہندوستان کے 4 اچھے بلے بازوں کے آؤٹ ہونے کے بعد یہ میچ ہندوستان کے لیے ایک چیلنج میں تبدیل ہو گیا، بلکہ ہندوستان پر ہار کا خطرہ منڈلانے لگا تھا۔ مگر میچ کے آخری دن اشون کے 42 اور ائیر کے 29 رنوں کی بدولت ہندوستان نے بنگلہ دیش کو 3 وکٹ سے ہرا دیا اور اس طرح ٹیسٹ سیریز 2-0 سے جیت لی۔ واضح رہے کہ ہندوستان پہلا ٹیسٹ میچ جیت کر پہلے ہی سیریز میں برتری حاصل کر چکا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی. اور سامعین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں, اور اسی سلسلے میں اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر عالمی تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت افغانستان میں طالبان حکومت نے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی عائد کر رکھی ہے, اور ابھی یہ خبر یہ آئی کہ فلاحی اداروں میں بھی خواتین کے کام پر پابندی عائد کر دی گئی ہے, اور طالبان کے اس حکم نامے پر اندرون افغانستان اور بین الممالک میں سخت رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. تو طالبان کے اس اقدام پر آپ کیا تجزیہ کریں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں طالبان جب سے اقتدار میں آئے ہیں اور افغانستان کے اندر انہوں نے افغان کے امور اپنے ہاتھ میں لیے, اول تو شروع میں ہی موضوع ایک پیچیدہ اور متنازع ہو گیا تھا کہ آیا ان کو اقتدار میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے,
جی.
اور امریکنز نے جو وہاں سے انخلا کیا تو کس ہدف اور مقصد کے تحت کیا؟ کیا وہ اس سے پہلے جو اشرف غنی کی حکومت تھی اس کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا, یا ان کے طالبان سے کچھ توقعات تھیں, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طالبان کے اتنا دباؤ تھا. بعض عناصر یہ بھی کہتے ہیں کہ خود جو بائیڈن کی طرف سے ایک پسپائی تھی اور وہ اس جنگ کو مزید جاری نہیں رکھنا چاہ رہے تھے. مختلف تجزیے اس موضوع پہ ہیں کہ
یہ بھی ایک امکان ہے کہ شاید اشرف غنی کو ہٹایا گیا ہو طالبان کو لانے کے لیے.
جی ہاں, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مختلف طرح کے اس پہ تجزیے ہیں کہ آخر امریکہ نے یہ کھیل کیوں کھیلا. اگر امریکہ چاہتا تو کچھ عرصہ مزید بھی رہ سکتا تھا, وہ وقت کا انتخاب, اور یہ ایک مشکوک ہے اور اس پہ بہت سارے تجزیے تب سے آ رہے ہیں. لیکن بہرحال طالبان حکومت اقتدار میں آ گئی, طالبان نے امریکہ سے کیا وعدے کیے, عالمی برادری سے کیا وعدے کیے,
جی.
ہمسایہ ممالک سے کیا وعدے کیے, ایک طویل داستان ہے. اور اس تمام معاہدوں کے اندر یا گفتگو کے اندر بہت ساری چیزوں کا طالبان نے وعدہ کیا تھا کہ یہ وہ کریں گے. ایک وسیع البنیاد حکومت کا تصور تھا, انسانی حقوق کا تصور تھا اس کے اندر,
بالکل.
اور ایک جمہوری طرز حکومت کا ایک کانسیپٹ بھی طالبان نے دیا تھا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی کسی نتیجے پہ نظر نہیں آ رہا. یعنی اس وقت طالبان کی صورتحال یہ ہے کہ نہ ان کا کوئی باقاعدہ کوئی حکومتی نظام ہے, نہ کوئی ان کا کوئی اقتصادی نظام ہے, نہ کوئی تعلیمی نظام ہے. ایک قبائلی سسٹم کے تحت ایک سسٹم چل رہا ہے افغانستان کے اندر, جس کو کوئی ایک باقاعدہ جو عالمی سطح پہ ایک سٹینڈرڈ سمجھے جاتے ہیں ایک حکومت کے, وہ وہاں پہ نظر نہیں آ رہے. اس کے دوران یہ جو طالبان نے گزشتہ ایک دو دنوں سے جب یہ بیان آیا کہ وہ اب لڑکیوں کی تعلیم پر, البتہ یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ اعلیٰ تعلیم پر انہوں نے پابندی عائد کی ہے, سکولنگ تک انہوں نے کہا کہ سکولنگ تک ہم پابندی عائد نہیں کر رہے, لیکن کالج اور یونیورسٹیز کے لیے ہم لڑکیوں کی تعلیم پہ جو ہے وہ رکاوٹ ڈالیں گے.
پہلے جو ہے وہ چھٹی کلاس اور آٹھویں کلاس تک لڑکیوں پر بھی انہوں نے پابندی عائد
کی. جی ہاں, وہ ان کے جو ان کا کانسیپٹ ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے بعد, وہ چاہے چھٹی میں ہو چاہے ساتویں میں ہو, تو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ کو ایجوکیشن کی ہم اجازت نہیں دیں گے. یعنی یہاں پہ ایک تھوڑا سا کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ تعلیم سے نہیں روکنے کی بات کر رہے, وہ کہتے ہیں کو ایجوکیشن, لڑکی اور لڑکوں کی جو مشترکہ نظام تعلیم ہے اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. البتہ یہ اگر ایک نقطۂ نگاہ سے جو ان کا اپنا فلسفہ دین ہے یا ان کا اپنا فہم ہے, دین جو ہے جو ان کا طالبان کا ہے, اس کے اندر ممکن ہے جو پردے کی بات کرتے ہیں یا مثلا کو ایجوکیشن سے روکنے کی بات کرتے ہیں, اس کی کوئی توجیہ ہو سکتی ہے. لیکن اس توجیہ کے لیے خود طالبان حکومت کو کچھ عملی قدم بھی اٹھانے پڑیں گے کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کو ایجوکیشن نہ ہو تو انہیں باقاعدہ کالج بنانے چاہیے لڑکیوں کو علیحدہ, یونیورسٹیوں کے علیحدہ جو ہے وہ یونیورسٹیز لڑکیوں کے لیے علیحدہ یونیورسٹیز بنائیں. لیکن یہ کہہ کے کہ ہم لڑکیوں پہ تعلیم کے دروازے بند کر رہے ہیں, یہ کوئی اچھا پیغام دنیا کے سامنے نہیں گیا. اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو یہ کہ طالبان کے عنوان سے طالبان کا ایک نظریہ پہلے بھی لوگوں کے سامنے آیا کہ انتہا پسند قسم کا کانسیپٹ ہے, اور جی. ان کا ایک اپنا دین کا ایک اپنا فہم ہے. لیکن بعض دفعہ جب طالبان کی بات کی جاتی ہے تو وہ اسلام کی طرف پلٹتی ہے, اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں,
جی.
لہذا جب اسلام کی طرف سے یہ بات آئے گی کہ اسلام کے نام پہ بنائی گئی ایک حکومت نے لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی عائد کر دی تو لوگ اسلام پر سوال اٹھائیں گے. لہذا یہاں پہ یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اسلام کے اندر تو لڑکی اور لڑکی دونوں نہیں. یعنی فریضت العلم جو کہا گیا ہے وہ مسلمان عورت اور مسلمان مرد دونوں کے لیے ہے. یعنی اسلام تو دین کے اس نقطۂ نگاہ سے تعلیم اور تربیت اور ایجوکیشن کو واجبات میں سے قرار دیتا ہے اور اس کا بہت زیادہ اس پہ تاکید ہے. البتہ طالبان کے اپنا کنسیپٹ ہے, اس پہ ہم بات نہیں کرتے, لیکن اوور آل اس وقت جو عالمی سطح پہ اس پہ رد عمل آیا ہے وہ رد عمل تو یوں بھی اگر طالبان کچھ اور بھی کرتے تو اس پہ بھی رد عمل آنا تھا, کیونکہ اسلامی جمہوری ایران میں خواتین کو کتنی آزادی ہے, یونیورسٹیاں ہیں, کالج ہیں, ہر طرح کے اداروں میں خواتین موجود ہیں. اس کے باوجود بھی جب اسلام مخالف جو اسلاموفوبیا کا شکار جو مغربی دنیا ہے وہ اسلامی جمہوری ایران کو ہر موقع پہ خواتین کے حقوق کے عنوان سے کبھی کس نام سے جو ہے وہ مذمت کرتی رہتی ہے, لیکن طالبان کے عنوان سے بہرحال اسلامی جمہوری ایران نے بھی ایک آفر کی ہے باقاعدہ افغانستان کے جو حکام ہیں ان سے مل کے کہ اگر آپ خواتین کی تعلیم میں آپ کو انفراسٹرکچر کے عنوان سے کوئی مشکلات ہیں یا تعلیمی عنوان سے کوئی ایسے سسٹم بنانے میں مشکلات ہیں تو اسلامی جمہوری ایران بغیر کسی معاوضے کے افغانستان کی بچیوں کی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آپ کے مکمل ساتھ دے گا اور اس میں آپ جو بھی کہیں گے. یعنی حکومت ایران نے یہ آفرز دیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ کہ ہمسایہ ملک اور ہمسایہ اسلامی ملک کے عنوان سے اسلامی جمہوری ایران کا ایک بڑا اچھا قدم.
اچھا, بہت شکریہ. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اور سامعین, پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے یقین دل کو, خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے یقین دل کو, خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے یقین دل کو, خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے یقین دل کو, خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے یقین دل کو, خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 دے یکم جماعت ثانی اور 25 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس دسمبر کو پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فلسطین میں واقع علاقے بیت لحم میں ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ حضرت مریم تھیں۔ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا۔ انہوں نے ولادت کے بعد ہی گہوارے میں بات کرنی شروع کر دی اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ قرآن کریم نے ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں غریبوں اور لاچاروں پر خصوصی توجہ دی اور ان کی مدد کی۔ آپ فرماتے ہیں، حکمت تواضع اور انکساری سے نکھرتی ہے، نہ کہ تکبر سے، جیسے ہموار اور صاف زمین میں فصل اگتی ہے، نہ کہ پہاڑ پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے ہی دنیا عیسائیت میں کرسمس کا تہوار پورے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یکم جمادی الثانی سن 659 ہجری قمری کو اندلسی ادیب، محدث اور فقیہ ابن سید الناس نے تیونس میں وفات پائی۔ وہ 597 ہجری قمری میں موجودہ اسپین کے علاقے اشبیلیا کے قریب واقع ایک علاقے میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ ابن سید الناس برسوں تک درس و تدریس میں مشغول رہے اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ وہ شعر گوئی کی بھی اچھی صلاحیت رکھتے تھے اور ان کے اکثر اشعار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ہیں۔ ابن سید الناس کی کتابوں میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی ایک کتاب کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ پچیس دسمبر سن 1665 عیسوی کو فرانس کے بادشاہ لوئی چہاردہم کے زمانے میں برطانیہ سے سیاسی، اقتصادی اور سامراجی مقابلے کی بنا پر ہندوستان میں فرانس کی پہلی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی گئی۔ برطانیہ نے بھی اس سامراجی کمپنی کے قیام سے 66 سال پہلے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی تھی۔ فرانس کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی تشکیل کی وجہ سے فرانس اور برطانیہ میں متعدد جنگیں ہوئیں۔ ہندوستان اور اس کے قرب و جوار میں برطانیہ اور فرانس کی تمام سامراجی سرگرمیاں ان کمپنیوں کے ذریعے ہی انجام پاتی تھیں۔ 25 دسمبر سن 1876 عیسوی کو بانی پاکستان محمد علی جناح پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ انگلستان چلے گئے، جہاں 1896 میں بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ وطن واپس لوٹنے کے بعد وہ وکالت کے پیشے سے وابستہ اور 1909 میں مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ محمد علی جناح نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس میں شمولیت سے کیا۔ کچھ عرصے تک کانگریس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے رکن رہے، پھر کانگریس کی پالیسیوں سے اختلاف کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ کر برے صغیر کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ 1937 میں مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور قیام پاکستان تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 1940 میں ان کی صدارت میں لاہور کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان پیش کی گئی، اور طویل جد و جہد کے بعد بالآخر 1947 میں دنیا کے نقشے پر ایک نئے اسلامی ملک پاکستان کا اضافہ ہوا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ اس کے پہلے گورنر جنرل بنے اور ان کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا۔ 11 ستمبر 1948 کو انہوں نے وفات پائی۔ پچیس دسمبر سن 1979 کو سہونی حکومت کی جاسوسی تنظیم موساد کے جاسوسوں نے 3 اعلیٰ فلسطینی حکام کو شہید کر دیا۔ تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے سیکیورٹی سربراہ علی حسن سلامہ کو بیروت میں، پی ایل او کے سیاسی دفتر کے رکن سمیر طوفان کو قبرص میں، اور کویت میں پی ایل او کے نمائندے علی ناصر یاسین کو شہید کیا گیا۔ موساد قتل کے ان بے رحمانہ واقعات سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ان سے یہ امر سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا کہ سہونی حکومت اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں قتل جیسے گھنونے جرائم کے ارتکاب سے بھی گریز نہیں کرتی۔ چار دئی سن 1306 ہجری شمسی کو مجاہد عالم دین آیت اللہ مہدی نور اللہ نجفی اصفہانی کو ایران کے بادشاہ وقت رضا خان کے ایجنٹوں نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ وہ 1240 ہجری شمسی میں اصفہان میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ نجفی اصفہانی نے شروع میں اپنے والد سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد وہ مزید تعلیم کے لیے عراق چلے گئے، جہاں انہوں نے معروف اساتذہ سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ نجفی اصفہانی نے اصفہان میں تحریک تمباکو میں سرگرم حصہ لیا، اور وہ آئینی تحریک کے بھی ایک اہم رکن شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے اصفہان میں انجمن مقدس ملی، ایک ہسپتال اور مدرسہ قائم کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکھے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں ولادت حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اسی مناسبت سے پیش ہے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام، تو لیجیے سماعت فرمائیے۔ آپ عزیز سامعین کی خدمت میں تہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سامعین کے لیے مفید واقع ہوگا۔
آرزوں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں, منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں, اتنا آسان نہیں جذبات چھپائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا, خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا, خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا, اور دہلیز پہ نظروں کو جمائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا. دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی, دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی, اپنے سینے میں امنگوں کو جگائے رکھنا, آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا.
سامن, 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے, ایک ایسے پیغمبر کی تاریخ ولادت کی جس نے پوری دنیا کو محبت و وحدانیت کا پیغام دیا. آپ نے حکم خدا سے گہوارے میں کلام کیا اور خواب غفلت میں مبتلا عوام سے یوں خطاب کیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے, میں جہاں بھی رہوں گا میرا وجود برکت سے لبریز ہوگا, اور جب تک زندہ رہوں گا نماز و زکوٰۃ کی سفارش کرتا رہوں گا. اللہ کا سلام ہو مجھ پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن اس دنیا سے رخصت ہوں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ہو اللہ کے پیغمبروں پر, سلام ہو ان پر کہ جو بارش کی طرح انسان کے تشنہ وجود اور پجمردہ روح کو اعلیٰ ترین الہی معارف سے سیراب کرتے ہیں. اللہ کا درود و سلام ہو حضرت عیسیٰ پر کہ جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا اور خابیدہ ضمیروں کو بیدار کیا. اللہ کا درود و سلام ہو آپ کی مادر بزرگوار حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر کہ جنہوں نے امن و انصاف کی تشنہ بشریت کو ایسے فرزند کا تحفہ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے دور میں تشریف لائے جب یہودیوں نے اپنے دین میں بدعتیں اور تحریفیں پیدا کر دی تھیں اور ان کے مختلف فرقوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو چکے تھے. اس دور کے لوگ صدوقیان اور فریسیان نامی دو فرقوں کی پیروی کرتے تھے. صدوقیان زیادہ تر عمرا اور ان علماء کا فرقہ تھا کہ جو اپنے دینی عقائد اور رسم و رواج کو باقی رکھنے کے لیے شہنشاہ روم کے ساتھ تعاون کرتا تھا اور یونانی ثقافت سے کوئی تقابل نہیں کرتا تھا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس کے اخلاقیات کو غیر یہودیوں میں بھی بھیجا ہے, جبکہ فریسیان فرقہ غیر روحانی گروہ تھا لیکن صدوقیان سے زیادہ اثر و نفوذ رکھتا تھا. اس فرقے کا خیال تھا کہ قوم یہود دوسروں سے الگ ہے اور اسے دنیا کے دوسری قوموں کی پیروی نہیں کرنا چاہیے. اس فرقے کا خیال تھا کہ یہودیوں کو اپنا دین اور ثقافت گنوا کر مال و دولت نہیں حاصل کرنا چاہیے. فریسیان فرقہ پورے فلسطین میں پھیلا ہوا تھا اور یہودیوں نے بیت المقدس سے باہر جو کنیسے اور عبادت خانے بنا رکھے تھے ان میں بھی اکٹھا ہوتے تھے اور خاص اثر و نفوذ رکھتے تھے. البتہ یہودیوں کے ان دونوں فرقوں کے علاوہ سامریان اور زیلوت جیسے دیگر فرقے بھی تھے, جن میں زیلوت فرقہ نہایت متعصب تھا. دوسرے یہودی فرقے سامریوں کو کافر سمجھتے تھے اور زیلوت فرقے کے لوگ جنگ پسند تھے کہ جو رومیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قبضے کی مخالفت میں دہشت گردی کا سہارا لیتے تھے, اور وہ نہ صرف رومیوں کو بلکہ اپنے یہودی ہم وطنوں کو بھی کہ جو ان کے خیال میں زیادہ غیرت مند اور وطن پرست نہیں تھے حملوں کا نشانہ بناتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے دور میں پیدا ہوئے قوم یہود کے تمام فرقے کے علماء اور مذہبی شخصیات اپنی قدیم کتابوں سے حاصل ہونے والی اطلاعات کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے تھے, لیکن شروع سے ہی سب کچھ نظر انداز کر کے اس عظیم پیغمبر خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے اپنے پہلے نازیبہ قدم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر معاذ اللہ بے راہ روی کا الزام لگایا تاکہ سب کے سامنے حضرت عیسیٰ اور آپ کی ماں کو سنگسار کر سکیں, لیکن جھولے میں حضرت عیسیٰ کے کلام کرنے اور یہ کہنے کے بعد کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے, ان کی سازشیں ناکام ہو گئیں اور ماں بیٹے دونوں ہی کی جان بچ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 30 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ عیسائیوں کے پاس موجود انجیل کے مطابق آپ نے 30 عیسوی میں عوام کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو اپنی پیروی کی دعوت دی اور یہودیوں کی جانب سے دین میں پیدا کیے گئے انحرافات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور انہیں گمراہی سے باز رکھا، اور ان کے درمیان جن حلال و حرام کے بارے میں اختلافات تھے انہیں بیان کیا، اور بعض چیزیں جو ان پر حرام تھیں حلال کیا۔ اس بنیاد پر انجیل متی میں عوام کو خطاب کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ نے جو پہلا جملہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ توجہ کرو کیونکہ ملکوت آسمان نزدیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عوام کی ہدایت و رہنمائی کے علاوہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، مادرزاد اندھے کو بینا بنا دیتے تھے اور مبروس کو صحت دیتے تھے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ وہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں اللہ کی مرضی سے روح پھونکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مستضعفین اور محروموں کے یار و مددگار تھے، اور بچوں اور عورتوں کے ساتھ نہایت نرمی و نیکی سے پیش آتے تھے، لیکن ساتھ ہی زیلوت اور فریسیان یہودی فرقوں کے انتہا پسندوں کے مخالف تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عوام کی ہدایت اور یہودیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ آپ اس تکلیف و پریشانی سے اس نتیجے پر پہنچے کہ بعض بنی اسرائیل گناہ اور مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں اور انحراف و گمراہی سے دستبردار نہیں ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی قوم میں قیام کیا اور اعلان کیا کہ راہ خدا میں کون لوگ میری مدد کریں گے۔ کچھ لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، یہ لوگ پاک طینت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حواریوں کے نام سے یاد کیا ہے۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہر طرح سے مدد کرنے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ بھی ہمارے گواہ رہے ہیں۔ پروردگارہ، تو نے جو کچھ نازل فرمایا اس پر ہم ایمان لائے اور تیرے رسول کی پیروی کرتے ہیں، ہمیں اپنے گواہوں کے زمرے میں قرار دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے ساتھ شمالی فلسطین تک کے علاقوں کا سفر کیا اور عوام کو حقیقی دین سے آشنا کیا۔ الہی معارف جو عیسیٰ عوام کے لیے بیان کرتے تھے ان سے وہ حیرت زدہ اور سیاستداں سیخپا ہو جاتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی رہنماؤں کی نفس پرستی اور عیاشیوں کی سخت مخالفت کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کسی بھی بدعنوانی اور بے راہ روی کا جواز نہیں پیش کیا جا سکتا تھا، اسی وجہ سے تمام گروہ حضرت عیسیٰ کی مخالفت کرتے اور انہیں جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ سب نے مل کر اس عظیم پیغمبر کے قتل کی سازش کی اور اس کی زمین ہموار کی۔ انہوں نے اپنی مضموم سازش پر عمل کرنے کے لیے قیصر روم کو اکسایا اور اس سے کہا کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو تمہاری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، لہذا اپنی حکومت بچانے کے لیے عیسیٰ کو قتل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ جو ان کی سازشوں سے آگاہ ہو گئے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ ایک باغ میں گئے اور وہاں چھپ گئے، لیکن یہودا نامی ایک شخص نے آپ کے خفیہ مقام کی اطلاع دے دی۔ حکومت کے سپاہیوں نے رات کو شب خون مار کر حواریوں کو گھیر لیا۔ حواریوں نے جب خود کو محاصرے اور خطرے میں دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن اس خطرے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اکیلا نہیں چھوڑا اور ان کی مدد کی اور ان کے وجود کو حملہ آوروں کی نظروں سے اوجھل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسلسل چغلی کرنے والے یہودا کو آپ کی شبیہ بنا دیا، اور سپاہیوں نے حضرت عیسیٰ کی جگہ اسے گرفتار کر لیا۔ یہودا پر ایسی وحشت طاری ہو گئی کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی اور وہ اپنا تعارف تک نہیں کرا سکا، اور جب اس کی زبان کھلی تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن کسی نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور اسے سولی دے دی گئی۔ عینی شاہدین نے سمجھا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن قرآن کا کہنا ہے کہ عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی انہیں سولی دی گئی، بلکہ انہیں مشتبہ بنا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر پہنچنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے اور آپ کی راہ کو جاری رکھنے کی ذمہ داری آپ کے حواریوں نے اٹھائی۔ ان حواریوں میں ایک پطرس یا وہی شمعون تھا جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا تھا۔ اس نے عوام کی ہدایت کی ذمہ داری سنبھالی، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حواریوں کو بنی اسرائیل میں روانہ کیا تاکہ وہ انہیں انجیل میں موجود بشارت سنائیں۔ سامعین، ہم ایک بار پھر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس اول العزم پیغمبر کی تواضع انکساری کے سلسلے میں ایک داستان پر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ میری ایک خواہش ہے، اگر تم لوگ وہ پوری کرنے کا وعدہ کرو تو میں بیان کروں۔ حواریوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ جو بھی حکم کریں گے ہم انجام دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک ایک کے پیر دھونے شروع کر دیے۔ حواریوں کو سخت تکلیف اور شرمندگی ہوئی، لیکن چونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی خواہش ماننے کا وعدہ کر چکے تھے اس لیے کچھ بول نہ سکے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے تمام حواریوں کے پیر دھو ڈالے۔ جب آپ سب کے پیر دھو چکے تو حواریوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے استاد ہیں، مناسب تو یہ تھا کہ ہم آپ کے پیر دھوتے نہ کہ آپ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تمہیں سکھاؤں کہ جو لوگوں کی خدمت کرے وہ تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہے۔ میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ تواضع انکساری انجام دے سکوں اور تم تواضع انکساری کا درس حاصل کر سکو، اور میرے بعد جب دوسروں کو تعلیم دو اور ان کی ہدایت کرو تو تواضع انکساری سے پیش آؤ اور مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ در حقیقت علم و حکمت تواضع انکساری سے بڑھتی ہے، نہ کہ تکبر سے، جس طرح کی گھاس نرم زمین میں اگتی ہے نہ کہ سخت زمینوں اور سنگلاخوں میں۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی ہمارا خصوصی پروگرام یہیں پر اب ختم ہوتا ہے۔
آرزو کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، منزل عشق میں دل پر مجھے قابو ہی نہیں، اتنا آسان نہیں جذبات چھپائے رکھنا۔ آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا، خیر مقدم کے لیے گھر پہ چراغاں کرنا، اور دہلیز پہ نظروں کو جمائے رکھنا۔ آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی، دور ساحل ہے بھنور میں ہے سفینہ پھر بھی، اپنے سینے میں امنگوں کو جگائے رکھنا۔ آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے، آ رہے ہیں ابھی آ جائیں گے آتے ہوں گے، آس کے دیپ نگاہوں میں جلائے رکھنا۔ آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک، باغ زہرا کے ہر ایک پھول کی اپنی ہے مہک، گل نرجس کی مہک دل میں بسائے رکھنا۔ آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں، وہ اسی شرط پہ آئیں گے تمہارے گھر میں، گھر میں مولا کا زاخانہ سجائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، کیا ڈرائیں گی اندھیروں کی سہائی ہم کو، کیا ڈرائیں گی اندھیروں کی سہائی ہم کو، کربلا والے ہیں دنیا کو بتائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، الجل کہتے رہو چاہے اجل آ جائے، الجل کہتے رہو چاہے اجل آ جائے، اس صدا سے دل باطل کو ہلائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، داغ ماتم کے نہیں یہ ہے عقیدے کے چرا، داغ ماتم کے نہیں یہ ہے عقیدے کے چرا، ان چراغوں کو ہواؤں میں جلائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، ان کو خورشید قیامت کی تپش سے نہ ڈرا، ان کو خورشید قیامت کی تپش سے نہ ڈرا، جن کی فطرت ہے غم شاہ کے سائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، موج آئے گی عریضہ تیرا لینے تجھ سے، موج آئے گی عریضہ تیرا لینے تجھ سے، آج ساحل پہ مسلے کو بچھائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا، آرزوؤں کے چمن دل میں کھلائے رکھنا، اپنی نظروں کو سوئے کعبہ جمائے رکھنا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ وطن امروز، پابندیوں کے خلاف گزرگاہ شمال جنوب کوریڈور میں ایران اور روس کی تجارت میں اضافہ۔ العربی الجدید، مراکش کے 30 شہروں میں مظاہرہ، قوم کو اسرائیل سے تعلقات نہیں چاہیے۔ اور روزنامہ گارڈین، کرسمس کے موقع پر پوپ نے اقتدار کی بھوک کی مذمت کی اور یوکرین جنگ کا ذکر کیا۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ سیاست روز، وہ حقیقت جو واضح ہو گئی۔ روزنامہ سیاست روز اس بارے میں لکھتا ہے کہ قطر میں فٹ بال کے عالمی مقابلے کو ختم ہوئے ایک ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، لیکن اس کے سلسلے میں خاص طرح کی خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مقابلوں کے فوراً بعد مغربی ذرائع ابلاغ اور حکام نے دعویٰ کیا کہ یورپی اراکین پارلیمنٹ کو قطر کی جانب سے دی جانے والی بھاری رشوت برآمد کی گئی ہے، جبکہ مغربی میڈیا نے ایک بار پھر قطر میں غیر ملکی مزدوروں کا معاملہ اٹھایا اور دعویٰ کیا کہ قطر میں اسٹیڈیم اور دیگر تفریحی مقامات کی تعمیر کے دوران 6,000 سے زیادہ مزدور مارے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قطر کے خلاف اتنے وسیع پیمانے پر پروپیگنڈے کی وجہ کیا ہے؟ دراصل اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ مغرب اور صہیونیوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ قطر میں ورلڈ کپ اسرائیل کے ساتھ عربوں کے تعلقات میں نئے دور کا آغاز کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس قطر کا ورلڈ کپ صہیونیوں کے خلاف نفرت ظاہر کرنے کا اسٹیج بن گیا۔ روزنامہ رائے الیوم۔ اختلافات کے باوجود امریکی جنرل نے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان اہم خفیہ معاہدے کا انکشاف کیا۔ رائے الیوم اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ المانیٹر ویب سائٹ کے مطابق مشرق وسطی میں امریکہ کے اہم جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ سعودی ہمارے ساتھ اسٹریٹجک تعاون میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، حالانکہ دونوں حکومتوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ماہرین سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں اور اس دوران وہ سعودی فوجی کمانڈروں سے ملاقات کر کے انہیں سعودی عرب کے اسٹریٹجک منصوبے کے لیے جو بن سلمان کا خواب ہے تیار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی المانیٹر نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ اوپیک پلس کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی سے انکار کے بعد امریکہ سعودی عرب سے کافی ناراض ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں کے فوجی افسروں کے درمیان ملاقاتوں اور فوجی مشقوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت۔ ایک اور گیان واپی، اب متھرا کی شاہی مسجد عیدگاہ کا سروے کرانے کا حکم۔ روزنامہ امر اجالا۔ تمانگ میں فوجی جھڑپ کے بعد چینی وزیر خارجہ کا بیان، کہا ہندوستان کے ساتھ کام کرنے پر تیار۔ اور روزنامہ نوائے وقت، عمران خان کی مارچ اپریل میں انتخابات کی پیش گوئی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جسارت۔ اسلامی ریاست اور سیکولر ریاست۔ روزنامہ جسارت اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 اپنے اختتام کو پہنچا۔ کسی مسلم ملک میں ہونے والا یہ پہلا ورلڈ کپ تھا۔ میزبان ملک کی حیثیت سے یہ قطر کا امتحان بھی تھا، جبکہ ساری دنیا کی نظریں اس جانب مرکوز تھیں۔ کھیل کے میدانوں میں قرآن پاک کی تلاوت، اذان کی آوازیں، نماز کے مناظر نے جہاں مسلم دنیا میں خوشی کی لہر دوڑا دی، وہیں مغرب کا جانبدار چہرہ بہت واضح ہو کر سامنے آ گیا۔ اس ورلڈ کپ کو متنازع بنانے کی بھرپور کوششیں شروع ہو گئیں۔ بی بی سی نے تاریخ میں پہلی دفعہ فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب کا بائیکاٹ کیا۔ روزنامہ منصف۔ بیمار طالبات کے لیے تانترک طلب کرنے پر حکومت کو نوٹس۔ روزنامہ منصف اس بارے میں لکھتا ہے کہ حقوق انسانی کمیشن نے اتر پردیش حکومت کو ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے مڈ ڈے میل کے کھانے کے بعد 15 طالبات کے بیمار پڑنے پر علاج کے لیے جھاڑ پھونک کرنے والے کو طلب کیے جانے کے مسئلے پر توجہ مبذول کروائی ہے۔ سرکاری عہدیداروں نے بتایا کہ مڈ ڈے میل کھانے کے بعد 15 طالبات بیمار ہو گئی ہیں، جن کے علاج کے لیے ریاستی زیر انتظام اسکول محبہ انتظامیہ کی جانب سے مذکورہ شخص کو طلب کرنے کی اطلاعات پر قومی حقوق انسانی کمیشن نے ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے. گزر سا پروگرام میں ہم نے آپ کو کچھ نئے مصدر نوٹ کرائے تھے، اور ماضی قریب بنانے کا طریقہ بتانے کے ساتھ ہی کچھ جملے بھی آپ کو یاد کرائے تھے. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو فعل ماضی سے ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی بعید بنانے کے لیے جو فارمولا ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ کچھ یوں ہے. فعل ماضی، اس کے ساتھ چھوٹی ہے کا اضافہ کیا جائے گا، اور آخر میں لفظ بود لگا دیا جائے گا. یہاں پر ماضی بعید میں است کی جگہ بود نے لے لی ہے، جس کے معنی تھا اور تھی کے ہیں. اس کی مثال کچھ یوں ہے:
احمد فرستاده بود.
احمد نے بھیجا تھا.
امجد خورده بود.
امجد نے کھایا تھا.
او شنیده بود.
اس نے سنا تھا. سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ فعل ماضی بعید بنانا کتنا آسان ہے، اور فعل ماضی جو ہے اس میں صرف ہے یعنی چھوٹی ہے، جسے فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہتے ہیں، اور اس کے بعد لفظ بود لگایا جاتا ہے. فعل ماضی قریب، اس میں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ جی ہاں، چھوٹی ہے کے بعد لفظ است لگایا جاتا ہے اور جملہ بن جاتا ہے. اور فعل ماضی مطلق کس طرح بنتا ہے، اس کا طریقہ کار آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ مصدر کے آخر سے نون کو حذف کر دیا جاتا ہے. اور سامعین، اب آئیے فعل ماضی بعید کی وضاحت ایک دفعہ پھر کیے دیتے ہیں. فعل ماضی، جی ہاں، آخر میں ہے اور اس کے بعد بود لگایا جائے گا. اس کی مثالیں ایک بار پھر دہرائے دیتے ہیں:
احمد خندیده بود.
احمد ہنسا تھا.
رضیه فرستاده بود.
رضیه نے بھیجا تھا.
او آمده بود.
وہ آیا تھا یا وہ آئی تھی.
امجد رسانده بود.
امجد نے پہنچایا تھا، یا کوئی چیز ہو یا پہنچائی تھی. بہرحال امجد رسانده بود، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں شے، چیز یا اردو کے طریقے کار کے مطابق تھا یا تھی کے معنی لگا سکتے ہیں. سامعین، فارسی سیکھنے کے لیے آپ کو مشق کی ضرورت ہے، اور مشق کے لیے وقت کی، اور اس کی ضرورت سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. آج کے صنعتی دور میں جو چیز نایاب ہے وہ وقت ہے، اور وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اس کی کسی کو خبر ہی نہیں۔ اسی لیے وقت کے بارے میں مختلف محاورے بولے جاتے ہیں۔ فارسی میں اس سلسلے میں جو محاورہ بولا جاتا ہے وہ ہے وقت تلاس، یعنی وقت سونا ہے۔ وقت کو سونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اردو میں کہا جاتا ہے کہ گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ بس اس محاورے کو گرہ میں باندھ لیجئے اور وقت سے پورا پورا فائدہ اٹھائیے۔ ہم نے تنگی وقت اور آپ کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے پروگرام آئیے فارسی سیکھیوں کو ریڈیو اردو کی ویب سائٹ پر دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، تاکہ آپ جب چاہیں، یعنی جب بھی آپ کو وقت ملے، مشق کیجئے اور اپنی فارسی بولنے کی استعداد کو بڑھائیے۔ اور اب آئیے کچھ نئے الفاظ اور ان کے معنی آپ کو ہم نوٹ کرا رہے ہیں۔
برینج، برینج،
چاول۔
عدس، عدس،
دال۔
آرد، آرد،
آٹا۔
شکر، شکر،
شکر۔ یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ بہت ہی معمولی سے تلفظ کے ساتھ لفظ شکر کو کیا کہا گیا ہے؟
شکر۔
جی۔
نمک، نمک۔
جی ہاں، فارسی میں نمک کو نمک ہی کہا جاتا ہے۔
ہل، ہل،
چھوٹی الائچی۔
زرد چوبے، زرد چوبے۔
جی، یہ لفظ ہلدی کے لیے یہاں وضع کیا گیا ہے، یا ہلدی کے لیے بولا جاتا ہے۔
فلفل سیاہ، فلفل سیاہ،
کالے مرچ۔ اور اسی طرح فلفل کے ساتھ لفظ سرخ اور سبز بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، تازہ ہری مرچوں کے لیے فلفل سبز کا لفظ وضع کیا گیا ہے۔
زیرے، زیرے،
چھوٹی ہے کے ساتھ زیرا۔ جی ہاں، البتہ اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے
زیرے، زیرے۔
اور آخری لفظ کیا ہے آج کے پروگرام میں ہمارے؟
نخود، نخود۔
جی ہاں، یہ چنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فارسی میں لفظ تمرین مشق کے لیے کہا جاتا ہے، مشق شب ہوم ورک کے لیے بولا جاتا ہے، دفتر کاپی یا نوٹ بک کو کہتے ہیں، مداد پینسل کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مداد تراش شارپنر یا پینسل تراش کو کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام منارے نور، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
منارے نور۔ سامعین، پروگرام منارے نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے مسلمانوں کے درمیان وصیت ناموں کی تاریخ کا جائزہ لیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے وصیت نامہ تحریر کیا، جس میں آپ نے ایرانی قوم کو اخلاقی، دینی اور سیاسی امور کی وصیت کی، تاکہ آپ کے ارتحال کے بعد ان کے لیے مشعل راہ ہو۔
اس کے علاوہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے کے مقدمے میں اسلام میں قرآن و سنت کے مقام و منزلت کی جانب اشارہ کیا اور ان کے ساتھ جو پیش آیا اسے بیان کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد قرآن کریم کو ظالم و جابر حکومتوں کو جائز ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کی تلاوت قبرستانوں میں اور مردوں کی مغفرت تک محدود ہو گئی۔ آپ نے اپنے اس سیاسی الہی وصیت نامے میں قرآن و سنت کی جانب ایرانی قوم کی بازگشت کو باعث فخر قرار دیا۔ ہم آج کے پروگرام میں اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلامی انقلاب سے پہلے قرآن کریم کا مقام بہت گھٹا دیا گیا تھا اور اس کی تلاوت قبرستانوں اور مردوں کی مغفرت کے لیے محدود کر دی گئی تھی، لیکن اسلامی انقلاب کی بدولت قرآن کریم کو اس کا اصل مقام ملا، یعنی انسانیت کی ہدایت کا مقام۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے اور اسلام و قرآن کی پابندی کرنے والی قوم کو فخر ہے کہ وہ ایک ایسے مذہب کی پیرو ہے کہ جو اتحاد بین المسلمین کی جانب دعوت دینے والے قرآنی حقائق کو قبرستانوں سے نجات دلانا چاہتا ہے اور انسانوں کے ہاتھ پاؤں اور دل پر پڑی ہوئی زنجیروں سے، نیز تباہی و بربادی اور طاغوتوں کی غلامی سے نجات دلانے والے عظیم ترین نجات دہندہ یعنی قرآن کریم کو نجات دینا چاہتا ہے۔ آپ کے نزدیک ملت ایران کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی اور نہج البلاغہ کی پیروی کا فخر حاصل ہے کہ جو قرآن کریم کے بعد مادی اور معنوی زندگی کا سب سے بڑا ضابطہ اور انسانیت کی نجات کی عظیم ترین کتاب ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے مذہب کے پیرو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس کے بانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ہر طرح کی قید سے آزاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انسانوں کو ہر طرح کی زنجیروں اور غلامی سے نجات دلانے پر مامور تھے۔ ہمیں فخر ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے معصوم امام کی کتاب ہے جو کہ قرآن کریم کے بعد مادی اور معنوی زندگی کا سب سے بڑا ضابطہ، انسانیت کی آزادی کی سب سے نمایاں کتاب ہے جس کے معنوی اور حکومتی احکامات عظیم ترین راہ نجات ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیفہ سجادیہ، مناجات شابانیہ اور دعائے عرفہ جیسی دعائیں انسانیت کو پیش کرنے والے پیشواؤں اور آئمہ طاہرین علیہ السلام کی پیروی کو ملت ایران کے لیے فخر کا باعث قرار دیا۔ آپ علوم کو شگافتہ کرنے والے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور فقہ اسلامی کے بانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی علمی ہستیوں کو ایرانی قوم کے لیے افتخار کا باعث قرار دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ آئمہ معصوم علیہ السلام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ اور ہمارے اعمال کے ناظر ہیں، ہمارے امام ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ زندگی عطا کرنے والی دعائیں کہ جنہیں قرآن سائد کہا جاتا ہے، ہمارے آئمہ طاہرین سے تعلق رکھتی ہیں۔ مناجات شابانیہ، حسین ابن علی کی دعائے عرفہ، صحیفہ سجادیہ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے زہرۂ مرضیہ پر الہام ہونے والی کتاب صحیفہ فاطمیہ کا تعلق بھی ہم سے ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ باقر العلوم کے جو تاریخ کی عظیم ترین شخصیت ہیں اور اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے سوا کسی کو بھی اس کے مقام کا ادراک نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، ہم میں سے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مذہب جعفری ہے اور ہماری فقہ جو کہ ایک بحر بے کراں ہے آپ کے آثار میں سے ہے۔ تمام آئمہ معصومین علیہ السلام پر فخر ہے اور ہم ان کے پیروی کے پابند ہیں۔ آئمہ طاہرین علیہ السلام نے قرآن کریم کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں بہت زیادہ کوشش کی اور اسی راستے میں شہید ہوئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کی پیروی کو ایرانی قوم کے لیے باعث فخر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے آئمہ معصومین نے دین اسلام کی سربلندی اور قرآن کریم کے احکامات کے نفاذ کے لیے، کہ جن میں سے ایک عادل حکومت کی برقراری ہے، قید اور جلا وطنی کی مشکلات برداشت کی اور آخر کار اپنے زمانے کی ظالم اور جابر حکومت کی سرنگونی کے راستے میں شہید ہوئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے احکام کے نفاذ کے لیے کوشش اور فداکاری کو ایرانی قوم کے لیے باعث فخر قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم قرآن کریم اور سنت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور قوم کے مختلف طبقات اس تقدیر ساز اور عظیم کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور وہ راہ خدا میں اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ملک کے دفاع اور دشمن کی جانب سے مسلط کردہ محرومیوں سے نجات کے لیے ایرانی قوم کے مختلف طبقات کی کوششوں کو راہ خدا میں فداکاری اور ایثار کا مصداق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ خواتین، بوڑھی خواتین، چھوٹی بڑی سبھی لڑکیاں ثقافتی، اقتصادی اور فوجی میدانوں میں حاضر ہیں اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ یا ان سے بھی بہتر طور پر اسلام اور قرآن کریم کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور انہوں نے بڑی شجاعت اور فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان محرومیوں سے نجات حاصل کر لی ہے جو دشمنوں کی سازشوں یا اپنوں کی اسلامی احکام اور قرآن سے عدم واقفیت کی وجہ سے ان پر مسلط کی گئی تھیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے میدان جنگ میں خواتین کی موجودگی کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی پیروی کرنے والی ایرانی خواتین کی بے مثال فداکاری کا ایک مظہر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ عظیم خواتین نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی طرح اپنی اولاد خدا اور اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ انہیں اس کام پر فخر ہے اور وہ جانتی ہیں کہ جو انہیں حاصل ہوا ہے وہ دنیا کی حقیر متاع تو درکنار جنت نعیم سے بھی بڑھ کر ہے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی قوم کا ایک قابل فخر کارنامہ ان دشمنوں کے مقابلے کو قرار دیا جو خداوند اور قرآن کے ساتھ دشمنی میں مشہور ہیں، اور اپنی اس دشمنی کے سلسلے میں کسی بھی ظلم و ستم سے دریغ نہیں کرتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ، اسرائیل اور صدام حسین کو جرم اور ظلم و ستم نیز انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اہم مصادیق قرار دیا۔ آپ ایرانی قوم کے ساتھ ان کی دشمنی کو ایران کے مظلوم عوام کے لیے باعث فخر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری قوم بلکہ مسلمان اقوام اور دنیا کے تمام مستضعفین کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ ان کے دشمن کے جو خدا تعالی، قرآن کریم اور اسلام عزیز کے دشمن ہیں، ایسے درندے ہیں جو اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی ظلم سے دریغ نہیں کرتے ہیں اور جاہ و منصب نیز پست مقاصد کے حصول کے لیے دوست اور دشمن میں بھی کوئی فرق روا نہیں رکھتے ہیں۔ ان میں امریکہ سر فہرست ہے کہ جو ایک ریاستی دہشت گرد ہے جس نے ساری دنیا میں آگ لگا رکھی ہے اور اس کے اتحادی صہیونی ہیں جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسے مظالم کا ارتکاب کرتے ہیں جن کو بیان یا تحریر کرتے ہوئے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور عظیم تر اسرائیل کا خیال انہیں ہر ظلم پر اکساتا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دشمن صدام ہے جسے دوست اور دشمن سبھی ایک مجرم، بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا جانتے ہیں۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی نے اپنے وصیت نامے کے مقدمے کے آخری حصے میں دنیا بھر کے مظلوم اقوام، خصوصاً ملت ایران کو صراط مستقیم پر چلنے کی وصیت کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ خدا اور ملت کے دشمنوں کی مخاصمت کی بنا پر اپنے صحیح راستے سے الگ نہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مظلوم اور شریف اقوام اور عزیز ایرانی قوم کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اس سیدھے راستے سے کہ جو نہ تو مشرقی ملحد سے وابستہ ہے اور نہ ہی مغربی ظالم سے، بلکہ جو راستہ خدا نے ان کے نصیب میں کیا ہے اسی پر ثابت قدمی اور فرض شناسی کے ساتھ چلتے رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی اس نعمت کے شکر سے غافل نہ ہوئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام مینار نور کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔